الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدر الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم. اللہ کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے وہ چاہتے ہیں ویقدر اور تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. اور یہ لوگ خوش ہو گئے دنیاوی زندگی کے ذریعے سے. اول حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع. اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر فائدہ اٹھانے کی معمولی سی چیز. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی. اور کافر لوگ کہتے ہیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانی نہیں اتاری گئی ان کے رب کی طرف سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالی گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے. وہ جو ایمان لے آئے وہ تطمئن قلوبهم بذکر اللہ اور ان کے دل کو اطمینان پہنچتا ہے اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. طوبى لهم ان کے لیے خوشحالی ہے وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے. دوستو اور بزرگوں, گزشتہ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر کیا تھا. ایک قسم کا انسان تو وہ تھا جو دیکھتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اندھا ہے. جو دیکھتا ہے اس سے مراد ایمان والا ہے اور جو اندھا ہے اس سے مراد کافر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو دیکھنے والا ہے وہ عقل مند لوگ ہیں اور جو اندھے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہیں. اچھا, عقل مند لوگ جو ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیونکہ عقل ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی, جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی. اب میں یوں کہوں کہ آپ عقل مند ہیں اور ان کے متعلق یوں کہوں آپ بے وقوف ہیں تو ہمیں کیسے پتا چل دیا, کیسے فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ عقل مند ہیں اور یہ لوگ بے وقوف ہیں؟ تو ڈسکرپشن دو, کچھ نشانیاں دو, کچھ علامتیں ہمیں دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل مندوں کی بہت ساری نشانیاں بیان کی تھی. نمبر ایک کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑتے. دو, تین, وہ صلہ رحمی کو جوڑتے ہیں, رشتہ داری کے تعلق کو جوڑتے ہیں. چار وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پانچویں نشانی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں. یہ پانچ نشانی. تو یہ نشانیاں جن کے اندر ہوگی وہ عقل مند ہوگی. چاہے یہ نشانیاں پھر کسی گورے میں ہوں, کسی کالے میں ہوں, اجمی میں ہوں یا عربی میں ہوں, کسی بھی میں, کسی انسان میں بھی ہوں گے تو یہ عقل مند لوگ کہلائیں گے. پانچ نشانیاں. چھٹی نشانی والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, یہ لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی. چھ نشانی. پھر سات وَأَقَامُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. آٹھ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے تو کبھی علانیہ طور پر اور کبھی خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں. نو بلکہ دس وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. کوئی ان پر ظلم کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, کوئی ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں برا سلوک کرتا ہے تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک. یہ دس نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل مندوں کی بیان کی کہ یہ سمٹمز اور یہ نشانیاں جن جن کے اندر ہوگی, دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دو کہ یہ کوالٹیز جن لوگوں کے اندر ہوگی وہ عقل مند کہلائیں گے. اچھا جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی, جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی اور وہ عقل مند بن گئے تو ان کا ریوارڈ کیا؟ تو فرمایا ان کا ریوارڈ یہ ہے کہ ان کو جنت ملے گی. لہم عقبت دار آخرت کا گھر ملے گا. آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونا وہ باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ اس کی فیملی کے وہ لوگ بھی جن کے پاس کم از کم ایمان ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ جا کر مل جائے, ان کی بیویاں ان کے ساتھ جا کر مل جائیں گے از لوگ از وہ مومن ہوں, اور ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ جا کر مل جائیں گے از لوگ از وہ مومن ہوں. چلو اعمال کے اندر اتنے درجے کے نہ ہوں جتنے وہ تھے لیکن کم از کم ایمان ہے تو ایک دن وہ بھی ان کے ساتھ جا کر کیا ہے مل جائیں گے اور ایک ساتھ رہنا شروع کر دیں گے. کیا ہوگا جنت کے اندر؟ کہتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے اور کنگریجولیشن کہیں گے, بہت مبارک بہت مبارک. کیوں مبارک؟ اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر صبر کیا. کس بات پر صبر کیا؟ تو کہتے ہیں تم نے صبر علی الاطاعۃ کیا کہ اللہ کی فرما برداری کے ادا کرنے میں اور اللہ کی اطاعت کے کرنے میں اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے میں جو مصیبت تم کو آتی تھی, جو تکلیف تم کو آتی تھی, اس پر تم صبر کرتے تھے. ٹھنڈی کے اندر ونٹر کی سمر کی فجر کی نماز بہت تکلیف دہ ہے لیکن تب بھی تم لوگ چار بجے فجر کی نماز پڑھنے آتے تھے. آسان تھوڑی ہے, تکلیف ہوتی ہے نا, لیکن آپ نے صبر کیا کہ نا 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 اس کو صبر ہے تو اس کو صبر حالت پا دیتے ہیں. زکات دینے کے اندر انسان کو ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ میرے پیسے یوں ہی جا رہے ہیں لیکن آپ نے اس پر صبر کیا اور زکات ہر سال آپ اپنی دیتے رہے تو دیتے ہیں. اس صبر کرنے پر صبر حالت پا اللہ کے عہد کے پورا کرنے پر جو آپ لوگوں نے صبر کیا اس کی وجہ سے تم کو سلام کنگریجولیشن. پھر گناہوں سے بچنے پر جو تم کو تکلیف ہوتی تھی اور جو تم اپنے نفس کو کچلتے تھے اور اس لیے کچلتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے تو اس پر تم کو سلام. پھر تکلیفوں پر تم مصیبت کرتے تھے, بیمار ہو جاتے تھے, زخم پہنچ جاتا تھا تم کو بخار ہو جاتا تھا تو تم واویلا اور شکایت اور کمپلین نہیں کرتے تھے. ہاں صرف یہ کہتے تھے اگر تم کو کوئی پوچھتا تھا کہ کیا چھو جب تکلیف بیمار چھو میرا اس کو کمپلین نہیں کہتے. سمجھ میں نا بھائی کمپلین تو یار جاوا دیا یار تیار ہوتی یار بیمار اچھا ہوں گے اللہ نے کہ وجہ نہیں پڑتی اس کو کمپلین کہیں گے. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے فون کرتے ہیں آپ اس کے جواب میں یوں کہیں آپ کچھ دنوں سے ذرا میں بیمار چل رہا ہوں, ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پیٹ میں درد ہے, جسم میں دانے نکلے ہوئے ہیں, دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. اس کو کمپلین نہیں ہے بلکہ کہنا چاہیے, اطلاع کرنی چاہیے کہ بھائی میں بیمار ہوں, اور اس نیت سے اطلاع کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ سب دعا کریں, اور دعا کے نتیجے میں ہم کو کیا ہے شفا حاصل. دوبارہ تین قسم کے صبر ہیں, اطاعت کرنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا, گناہوں سے بچنے میں جو ہمیں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس پر صبر کرنا, اور پھر جو فزیکل تکلیف آتی ہے, مصیبتیں آتی ہیں, پرابلمس آتے ہیں, اس پر صبر کرنا, تو یہ سارے کے سارے صبر کہلاتے ہیں. تو فرشتے آ کر یوں کہیں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر کیا تھا نا, تو اس صبر کے بدلے میں تم کو یہ جنت مل رہی ہے. اچھا, والذین ینقضون, اب برے لوگ کون, اندھے لوگ کون, تو کہتے ہیں وہ جن کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی, تو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے, وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, وہ رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے, اللہ سے ڈرتے بھی نہیں, برے حساب سے بھی نہیں ڈرتے, آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, کوئی پڑی ہی نہیں ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اعمال کا حساب لینے والا ہے, اگر اعمال خراب ہوں گے تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, کوئی ڈر ہی نہیں, زندگی میں بالکل نڈر ہو کر بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے. کافر لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پڑی نہیں, سمجھے, تو کہتے ہیں یہ لوگ, ان کا انجام بہت برا ہے, اولئک لہم اللعنہ, ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے. لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرماتا, وہ اپنی رحمت سے اللہ پاک ان کو دور کر دیتا ہے. وَلَهُمْ سُودَ, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ کی رحمت کا مظہر جنت ہے, اور اللہ کی لعنت کا مظہر یعنی اس کے اپیئر ہونے کی جگہ کیا ہے, بات سمجھ لیں, یہ دو گروہ بتلائے دوستو, یہ بات اللہ نے بہت کلیئر کٹ کر دی ہے قرآن کریم کہ اچھے لوگوں کا یہ ٹھکانہ ہے اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے, اور ہم بھی اس اصول کو ہمارے دنیا کے کاموں کے اندر اپلائی کرتے ہیں. آپ نے کہ جب بڑے تھے ڈاکٹر بنے, جو بڑے تھے پروفیسر بنے, جو پڑھتا ہے وہ اس کو کامیابی ملتی ہے, جو یہ کرتا ہے اس کو یہ ملتا ہے, جو یہ کرتا ہے یہ ملتا ہے, جو نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں ملتا, بس یہ دھکا کھا جائے ان کے بتانا برابر ہے, تو گیا ہی نہیں, یہ اصول اللہ سے آ رہی ہے, جو نیکی کرتا ہے اعمال کرتا ہے تو اس کو اچھا ٹھکانہ ملتا ہے, جو برائی کرتا ہے اس کو برا ٹھکانہ ملتا ہے, یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جانا چاہیے, اللہ پاک کا مجھ کو دکھا دے. اچھا, اب اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر کے اندر اللہ پاک ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں, ایک اشکال ہوتا ہے, ایک وہم پیدا ہوتا ہے, کہ وہم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا ابھی اوپر کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے, اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ برا ٹھکانہ ہے, تو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ جو ملینئر لوگ ہوتے ہیں, بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے بنگلے میں رہتے ہیں, اور ہے کہ خود کرتے ہیں تو کہاں ہے دنیا کے اندر, تو بہت مزہ کر رہے ہیں, کافر لوگوں کو دیکھیں کتنا آرام کرتے ہیں, بڑے بڑے بنگلے میں رہتے ہیں اور کیسے کیسے عیش و عشرت کرتے ہیں, ان کے اوپر پکڑ کیوں نہیں آتی, ان کے اوپر مالی تنگی کیوں نہیں آتی, وہ غریب کیوں نہیں ہو جاتے, وہ فقیر اور محتاج کیوں نہیں ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے مال کی زیادتی اور یہ مال کی کمی یہ کفر اور ایمان پر مرتب نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ جس کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس مال بھی زیادہ اور جس کے پاس کفر ہے تو وہ غریب, ایسا نہیں, وہ مالداری اور غربت یہ ایمان اور کفر پر موقوف نہیں, کہ ایمان ہوگا تو مالدار ہوگا, کافر ہوگا تو غریب, ایسا نہیں, بلکہ یہ مال کا زیادہ ہونا اور یہ مال کا کم ہونا یہ ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے, ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مال دیا ہے تو اس کے اندر اللہ کی کوئی حکمت اور کوئی مصلحت, اور جن کو اللہ نے کم مال دیا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی حکمت اور کوئی مصلحت. تو مالدار ہونا اور غریب ہونا یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت پر موقوف ہے. کس پر موقوف ہے؟ اللہ کی حکمت اور مصلحت پر موقوف ہے, ایمان اور کفر پر نہیں. اس کا دار و مدار ایمان اور کفر. اصل میں کافر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دو مالدار ہیں, مطلب یہ کہ وہ اللہ اس سے بہت خوش, اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیسے دیے, اس لیے کہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی لگژری لائف دی, اور اسی وجہ سے ہم اس کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہاں جنہیں کتنے ہو. اس لیے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دنیاوی عیش و عشرت کی برائی بیان کی ہے, قباحت بیان کی ہے, اور ہمیں ہمیشہ وارن کیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی مالداری اور دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کر دھوکہ میں نہ پڑو. کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے, اس دھوکے کے اندر تم مت آ جانا, مت آ جانا. سمجھ میں آ گیا بس؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے اشکال ہوتا تھا کہ یہ کافر غریب ہونے چاہیے, ان کے پاس مال کی وسعت نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہے, جس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک مرتبے والے ہیں, اللہ کے نزدیک رتبے والے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا کہ دیکھو ہم تو دنیا کے اندر جس کو چاہتے ہیں مال زیادہ دے دیتے ہیں, اور جس کے متعلق چاہتے ہیں اس میں اس کے لیے مال میں کمی کر دیتے ہیں, اور یہ کسی اور وجہ سے ہوتا ہے, ایمان اور کفر کی وجہ سے نہیں. لیکن وفرحوا بالحیاۃ الدنیا, لیکن یہ کفار جو ہے نا کفار, لیکن وہ دنیاوی زندگی سے بہت خوش ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس کو دنیا کی زندگی اچھی طریقے سے مل جائے اس کا مطلب یہ کہ آخرت میں بھی اچھا ہم کو ملے گا, اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے بہت راضی. کفار ایسا سمجھتے ہیں, اور اس کو دیکھ کر بعض کمزور قسم کے مسلمان بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں. اللہ نے جواب دیا عمل حیات دنیا فی الآخرت اللہ وطا, کہ بھائی دنیاوی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا سامان. متا, دنیا کو متا کہا گیا, متا آپ کو یہ متا, یہ متا کیا چیز ہے؟ متا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سمجھو ٹیشو پیپر. کیا ہے ٹیشو پیپر؟ ٹیشو پیپر ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے اٹھا کے دیتے بس, اور کچھ نہیں. تو دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ لو یوز کرو, ٹیشو پیپر اپنی زندگی صاف کرو, اپنی ضرورت پوری کرو اور پھینک دو. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی اور حقیقت نہیں. یہ دنیا جو ہے صرف اور صرف اس عالم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنایا. کس کی؟ اس عالم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اس لیے یہ دنیا بنائی گئی تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. پھل اور فروٹ اللہ نے اس لیے پیدا کیے تاکہ ہم کھائیں اور زندہ رہ سکیں. اس لیے نہیں بنائے کہ پھل فروٹ کھا کر جنت میں جائیں. آپ دوا کیوں کھاتے ہیں؟ ہم دوا کیوں کھاتے ہیں؟ دوا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہم اچھے ہو جائیں, ضرورت کے ماتا. تو اسی طرح دنیا کی مثال ہے کہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے جو بنائی ہے, پورا جو نظام ہمارے لیے مقرر کیا, یہ صرف اور صرف ہماری وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. بس اس سے اپنی وقت کی ضرورت پورا کرو اور ختم. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, کہ تم دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسے تم اسٹرینجر اجنبی ہو, یا ایسے رہو جیسے کہ تم سفر کرنے والے ہو. اب دیکھیے کوئی اسٹرینجر ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایک اسٹرینجر آ جائے تو وہ کس طرح رہتا ہے؟ وہ ایسے ہی رہتا ہے, اس کا دل ایسے رہتا ہے کہ بس میں تو یہاں پانچ منٹ کے لیے ہوں, پھر میں تو اپنے مکان پر چلا جاؤں گا. مسافر جب سفر کرتے ہوئے کسی جگہ پر رکتا ہے تو اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ بس میں دس منٹ کے لیے یہاں ہوں اور چلا جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو بھی یہی فرمایا کہ تم دنیا کے اندر ایک اجنبی بن کر رہو, ایک اسٹرینجر بن کر رہو, اور ایک ٹراولر اور ایک مسافر بن کر رہو. یہ جس طرح ایک اجنبی اور ایک مسافر کسی جگہ سے کسی جگہ کے متعلق جو سوچتا ہے, تم بھی دنیا کے متعلق ایسا ہی
سوچو. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر، کہ دنیا تو مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت. تو قید خانے کے اندر انسان کیسا رہتا ہے؟ وہ تو ایسا رہتا ہے کہ جلدی سے یہاں سے ہمیں چھٹی ملے اور نکل کر ہم باہر. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا دوستوں، تو اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند. یہ حدیث سنی نا آپ نے، بار بار سنی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشکال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ملاقات کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے تو وہ ہماری ڈیتھ ہو جائے، موت ہو جائے، اور موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، میں بھی پسند نہیں کرتا، کافر بھی پسند نہیں کرتا، مسلمان بھی پسند نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتے. بات سمجھ آئے نا بس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ویلڈ اشکال کا جواب یہ دیا کہ عائشہ تو سمجھتی نہیں، بات اصل یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اگر وہ انسان مومن ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس جنت کی نعمتیں لے کر بہترین شکل میں آ کر اور بہترین خوشبو کو لے کر آتے ہیں. تو وہ جب وہ جنت کی نعمت کو دیکھتا ہے اور ان خوشبوؤں کو دیکھتا ہے، ان اچھے انسانوں کو دیکھتا ہے، تو فوراً اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ چلو چلو. سمجھیں گے؟ اس وقت ہر مومن یہ کہتا ہے کہ ٹیک ملے، ٹیک ملے، مجھے وہاں لے جاؤ، مجھے وہاں لے جاؤ. تو یہ ہوا احب اللہ احب من احب لقاء اللہ ہوا. تو اس وقت مومن فوراً وہاں سے اٹھنے کی اور ڈپارچر ہونے کی تمنا. یہ تو ایسا ہی ایک مثال ہے کہ جیسے میں وہاں امریکہ جاؤں، اس نے انہیں کہہ نا تاج نے ہوں کروانا، پھر میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں، وہاں کا ایک شاندار مکان بتاؤں کہ دیکھو یہاں ویسے مکان آتے تھے، پھر میں آپ کو وہ جاب بتاؤں کہ دیکھو اس جاب کے اندر $15,000 ملنے والے ہیں، اور اس کے اندر یہ گھر ملنے والا ہے، اور یہ گھر ایسا ایسا ہے، اس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ گاڑی بھی ہے. ہاں یار، تو وہ آپ اسے تالا پھر جائیں، فوراً آپ اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں. برابر ہے؟ تو اسی طرح موت کے وقت فرشتے جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرواتے ہیں. آخر ہماری دنیا، یہ دنیا ہم سے بند ہو جاتی ہے، اوجل ہو جاتی ہے، تو فوراً مومن کی طرف چلو چلو. اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو وہ فرشتے بہت ہی بھیانک شکل میں آتے ہیں، ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اور بہت ہی بدبودار شکل کے اندر آتے ہیں، اور عذاب کی شکل میں آتے ہیں. وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، نہ 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 مجھے تو نہیں آنا ہے، مجھے تو اس وقت وہ ہوا. اس کا مطلب یہ من کرے القاء اللہ کرے اللہ لقاء. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سجن للمؤمن، مؤمن کے لیے قید کھانا ہے. یہ حقیقت میں اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ جنت کی نعمت دیکھ لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہ مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے نکالو، مجھے نکالو. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ واقعی یہ دنیاوی زندگی کی زیادتی اور اس کی نعمتوں کی زیادتی اور اس کی نعمتوں کی کمی، یہ ایمان اور کفر پر موقوف، یہ سم تھنگ ایلس. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ کہتے ایسی ہے کہ ایک شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور سمندر میں ڈال کر نکالے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پر کیا آیا اور کیا سمندر میں نہیں، کیا آتا ہے بولو؟ 2-3 ڈراپس پانی آئے گا اور تو کچھ نہیں. تو دیکھیں کہ جو سمندر کے اندر جو پانی رہ گیا وہ آخرت ہے، اور دنیا اس کے مقابلے میں 1 or 2 ڈراپ. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھے. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ کافروں کو عیش و عشرت میں دیکھ کر ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، تمنا بھی ایسی. اور آخر عجیب اللہ کا نظام ہے دوستو، اللہ کا نظام عجیب ہے. جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں کم ہی دیتے ہیں, اس کو کیا ہے کم ہی دیتے. کیوں کم دیتے ہیں؟ اس لیے کم دیتے ہیں تاکہ مال کی زیادتی کو دیکھ کر کہیں بھٹک نہ جائے. مال کی زیادتی کو دیکھ کر کیا ہے کہیں گمراہ اور بھٹک نہ جائے. اس کی مثال مجھے ابھی میرے ذہن میں آئی. دیکھو ہم بہت مالدار ہیں, اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے برابر, لیکن ہمارے پاس ایک بچہ ہے, ہماری اولاد ہے. ہماری اولاد ہم سے خرچ کرنے کے لیے پیسے مانگتی ہے تو ہم اس کو بہت لمٹ کے اندر دیتے ہیں. ہم اس کو 100 pounds بھی دے سکتے ہیں, 200 pounds بھی اس کو خرچ کے لیے دے سکتے ہیں, لیکن جب وہ مانگ لیا تھا لے 10 pounds 10 pounds بعد انف سے دارا ہوں کیا 200 pounds نہیں دیا آپ نے. 200 pounds اس لیے نہیں دیتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 200 pounds لے جائے گی نہیں تو یہ بگڑی جائے, یہ اس کے ذریعے سے اپنی عادت کو کیا کرے گی خراب کر دے گا, اپنی عادت کو پتہ نہیں کہ کہاں کہاں خرچ کرے گا, کہیں ایسی چیز نہ خرید لے جو اس کو نقصان دے. تو اسی طرح اللہ کے ہم پیارے بندے ہو گئے, ایمان لے آئے نا ہم اللہ کی کیا بن گئے اولاد ہو گئے, وہ یا ہم اللہ کے بندے ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم کو ناپ ناپ کر دیتا ہے کہ جائے اتنے دیر تاکہ بگڑی نہیں جائے, اتنا دے بگڑ خراب نہ ہو جائے, اتنا دے خراب. اور کافر تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, تو جان اس کا اللہ ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اور خراب ہو جائے اور بگڑ جائے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقدر فرمایا ہے اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے. آگے سنیے, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ معجزہ اور وہ نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بے شمار معجزات نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بے شمار معجزہ ظاہر ہوئے, لیکن کافر کیا کہتے ہیں کہ وہ نشانی کیوں نہیں اترتی, وہ معجزہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ان کا یہ سوال جو ہے نا بالکل کیا کہتے ہیں نامناسب سوال ہے, برابر ہے, بے وقوفانہ سوال ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا, قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من ہدیٰ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس اشکال کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے, اور گمراہ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. کہنے کا خلاصہ اللہ کا یہ ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اتنے معجزات اور اتنی نشانیاں نازل کر دی ہیں کہ اس کے بعد اور کوئی معجزہ اور کوئی نشانی ظاہر کرنے کا مطالبہ کرنا یہ درست ہی نہیں ہے. بس اتنے ہی معجزے کو دیکھ کر کافی ہے ہدایت لانا, کافی ہے ایمان لانے کے لیے, یہ معجزہ کافی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم جو نازل کیا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا, اس سے بڑھ کر اب کیا معجزہ چاہیے. تو اللہ رب العزت کہنا یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس معجزے کے آنے کے بعد دوسرے معجزے کا مطالبہ کرنا یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے. یہ انف ہے دلیل کے طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں, سمجھے نا. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بس یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد دوسرے معجزے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, کس کو چاہتا ہے, جو اس معجزہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ یہدی الیہ من ہدیٰ, اور ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, وہ کون کہ وہ اس قرآن کو معجزہ کے طور پر کافی سمجھتا ہے تو وہ اس کو ہدایت مل جاتی ہے. ان کے ہم لوگ اس قرآن سے بہت خوش ہیں, اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس قرآن کے بعد ہمیں اور کوئی کتاب کی تو ضرورت بھی نہیں ہے, اس رسول کے بعد ہمیں کوئی رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس دین کے بعد ہمیں کوئی اور دین کی ضرورت بھی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں, کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, کہ ہدایت کون کس کو ملتی ہے کہ جو اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے, تو اللہ ان کو کیا دیتا ہے؟ ہدایت. وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے, ان کو اطمینان آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے, اور سمجھتا ہے oh, enough, enough, enough. اطمینان کا مطلب کیا؟ وہ بس کافی ہے, آپ کو کھانا مل گیا آپ کی مرضی کے مطابق تو اطمینان, آپ کو بیڈ مل گیا جس میں آپ کو نیند آ جائے, وہاں کمبل بھی پڑی ہے, تکیا بھی پڑا, اور الحمدللہ اطمینان. ہاں ٹھیک ہے, ٹھنڈی باہر بہت ہے, ایسے جگہ پر آ جائے جہاں گرمی کا سامان موجود ہے, ہیٹر موجود ہے, آپ کو اطمینان آ جائے گا, ہے نا بھائی؟ تو کہتے الذین آمنوا, اچھی طرح سننا یہ مطلب, الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم, اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. تو ذکر سے کیا مراد ہے اللہ کے ذکر سے؟ اللہ کے ذکر سے مراد یہ قرآن ہے. کہتے ہیں جو ایمان لے آئے, اور ایمان لانے کے بعد ان کو یہ جو قرآن مل گیا تھا, بس وہ انف, اس قرآن کی مل جانے کے بعد اب ان کو اطمینان ہو گیا, اب ان کو اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. بات سمجھ گئے بھائی؟ ذکر اللہ سے مراد کیا ہو گیا؟ قلوبهم بذکر اللہ, ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے. ذکر سے کیا مراد؟ قرآن. لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ, یہ نہیں, یہ نہیں, اصل قرآن دوستو. ہاں لا الہ الا اللہ یہ قرآن کا ایک حصہ ہے, پورشن ہے. عام طور پر لوگ اس آیت کو ذکر اللہ کی فضیلت کے اندر بیان کرتے ہیں دوستو, اچھی طرح سننا, اس کی فضیلت کے اندر بیان کرتے ہیں اس آیت کو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے, اور اس ذکر سے کون سا ذکر مراد لیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ایکچوئل جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کا انکار میں نہیں کرتا, یہ بھی ذکر اللہ ہے. لیکن اس آیت کے اندر جو کانٹیکسٹ ہے, اس کا آگے اور اس کا پیچھے دیکھ کر جو یہاں مطلب ہے, اس سے مراد قرآن ہے. مفسرین یوں کہتے ہیں, یہ میری بات نہیں ہے دوستو, میں ابھی تفسیر دیکھ کر آیا, آنے سے پہلے اس کا مظاہرہ تو کرنا پڑتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے اس ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو تو یہ قرآن انف نہیں ہے, کافروں کو تو یہ قرآن سے اطمینان حاصل نہیں ہوا, کافروں کو اس قرآن سے کیا حاصل نہیں ہوا؟ اطمینان. اور اطمینان کا مطلب میں نے کیا بیان کیا؟ کیا باہر پریشانی تھی, آپ کو اتنی چیز مل گئی جس سے آپ کو سکون آ گیا, تو کہنے گیا وہ انف سے انف کرے, وہ کوئی ضرورت یہاں یہ سامان ہم کو مل گیا. بات سمجھ میں آیا؟ الذین آمنوا, تو وہ لوگ جو ایمان لائے, وتطمئن قلوبهم, اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے, یعنی اللہ کے قرآن. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں, اس سے بھی مراد قرآن ہے. سمجھے گا؟ اس سے مراد بھی کیا ہے؟ قرآن کو معمولی دولت نہ سمجھے گا, بہت بڑی دولت. اور پھر لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ یہ جو کرتے ہیں, یہ قرآن کا ایک حصہ ہے. کیا ہے یہ قرآن کا؟ تو ہم ذکر اللہ کی انکار نہیں کرتے, لیکن جو اس کا صحیح مطلب ہے وہ اس کو بیان کیا گیا, ذکر اللہ سے اصل مراد کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے انسان کو اطمینان ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت حاصل ہوتی ہے, کی جاتی ہے نا, تو ہم کو سکون ملتا ہے, بہت سکون ملتا ہے. تراوی کے اندر لمبی لمبی ایک گھنٹہ کھڑا رہنا پڑتا ہے برابر, اور ہم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہوں یا مسجد حرام کے اندر کھڑے ہوں یا یہیں, اور بہترین کوئی شخص قرآن پڑھتا ہوتا ہے, اصل سے پڑھتے ہی رہے, پڑھتے ہی رہے, اور وہ اپنی قرآت کو بس نہیں کرے. ہم تو مصر کے اندر پڑھتے تھے دوستو, کائرو کے اندر, الازہر یونیورسٹی کے اندر, تو یہ ٹورسٹ آتے تھے, ٹورسٹ. اور مصر کے اندر جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کے خطبے سے پہلے ہر مسجد کے اندر تقریباً قراء حضرات قراءت پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ قراءت چلتی ہے تقریباً آدھا گھنٹے تک، 20 منٹ تک، 25 منٹ، بہترین شاندار تقریر نہیں ہوتی وہاں جمعہ سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تقریر تو خطبے میں ہوتی ہے. ان کی جو تقریر آپ نے جہاں بیان کرے نا جمعہ سے پہلے، تو ہمارے یہاں تو بیان ہوتا ہے، اور ان کے یہاں بیان کم ہوتا ہے خطبہ، اس لیے ان کا خطبہ تقریباً 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے. تو ان کا بیان خطبے میں ہوتا ہے. تو خطبے سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے، تقریباً ہر مسجد کے اندر قراء حضرات کیا کرتے ہیں؟ اور جیسی جیسی مسجد ہوتی ہے ویسا ویسا قاری وہاں آتا ہے. تو ہم عام طور پر جمعے کی نماز جامعہ الازہر میں پڑھتے تھے، جو الازہر یونیورسٹی کی بالکل نیکسٹ ہے، قریب، بہت بڑی مسجد ہے ماشاء اللہ. اور وہاں شاندار جمعہ ہوتا تھا، خطیب بہت اچھا تھا، بہترین خطبہ ان کا ہوتا تھا. تو ہم وہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، بڑی مسجد تھی، اور ٹورسٹ وہاں بہت گھومتے رہتے تھے. خان خلیلی وہی ہے جہاں وہاں کا مشہور بازار خان خلیلی. تو یہ گوٹ لوگ یہ قاریوں کی قراءت سننے کے لیے آتے تھے وہاں، تو وہ اپنا عبایا پہن لیتے تھے، سمجھے گا، اندر جانے کے لیے برقعہ پہن لیتے تھے. ایسے نہ ایسے ہم جانے نہیں دیتے تھے. تو وہ جو قراءت ہوتی تھی نا، وہ نہیں چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے، بالکل خاموشی لے جاتے، ایسا لگتا تھا جیسے ان پر کچھ سکینہ اور اطمینان اور اطمینان کی کیفیت، سکون کی کیفیت ان پر نازل. قرآن سے ہم کیا حاصل کریں گے بھائی؟ قرآن یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے خوف سے اطمینان حاصل ہوگا. بات صحیح ہے بھائی؟ تو اچھی طرح سمجھ گیا. لیکن تو یہ ذکر اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ تین ہی خاص، وہ پاٹھ ہے اس کا، سمجھ گئے نا بھائی؟ اصل کیا ہے دوستوں؟ لیکن اس کا مطلب بالکل یہ سمجھ، یہ مت لینا کہ میں ذکر اللہ کا انکار کرتا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. وہ قرآن کا ایک حصہ ہے. الذین آمنوا، چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ اور بیان فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مومن کون ہے؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالحات. اب سمجھ میں آئے بس، قرآن مل گیا، قرآن کریم کے اندر آپ کو بتا دیا یہ عمل نیک عمل ہے، یہ برا عمل ہے، یہ نیک عمل ہے، یہ برا عمل ہے. تو ایمان لانے کے بعد مومن لوگ نیک عمل پر عمل کرتے ہیں، سمجھتے نا؟ تو بالہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وہ حسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو خزانہ ہے، خزانہ ہے سچی میں، ایسی دولت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں. اتنی بڑی نعمت کہ اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمائی. چنانچہ آگے یہ آگے آیت کے اندر یہی ہے کہ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ایک امت میں کہ اس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، کہ ہم جو یہ امت ہے اس سے پہلے بہت ساری امتیں آئی تھیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اس امت میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن کریم کھول کھول کر بیان کرے، تلاوت کرے. لتتلو علیہم الذی اوحینا، تاکہ آپ پڑھیں ہمارے سامنے اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف کیا کی، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا چیز وحی کی؟ قرآن. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. قرآن وہم یکفرون بالرحمن، اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن دیکھیے اس قرآن کے آنے کے باوجود وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قل ہو ربی لا الہ الا ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. مطلب یہ کہ تمہارے انکار کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں بردا, میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. توکلت علیہ, توکلت الیہ متاب, علیہ توکلت الیہ متاب, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد لله, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا ضرا الا كشفته, ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها, ويسرتها يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك.